وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید. خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان صدارتی محل کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی بدھ کے روز واشنگٹن کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں اور وہ جمعے کو صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے. جمعرات کے روز ایک نائب صدارتی ترجمان لطیف محمود نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات کے علاوہ افغان سیکورٹی فورسز کے لیے امریکی تعاون کا تسلسل جاری رکھنے کا معاملہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی وزارتی وفد کے حالیہ دورہ کابل کے دوران متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جن پر صدر غنی کے امریکہ کے دورے میں غور کیا جائے گا. صدر غنی کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب افغان سیکورٹی فورسز پر سخت دباؤ ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 ضلعی مراکز طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں. ایک سیاسی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ طالبان کی جاری مہم امن عمل پر منفی اثر ڈالے گی. افغانستان کے مختلف شمالی اور شمال مشرقی صوبوں میں سابق مجاہدین کمانڈروں کے وفادار جنگجوؤں نے اس ہفتے کے اوائل میں طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں، لیکن اب تک وہ شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں واقع افغان سیکورٹی فورسز کے زیر کنٹرول علاقوں کی طرف طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام رہے ہیں. طالبان نے گزشتہ روز سلانگ ہائی وے کے ساتھ واقع ایک اسٹریٹجک ضلع خانجن پر قبضہ کر لیا ہے جو کابل کو شمالی اور شمال مشرقی صوبوں سے مربوط کرتا ہے. عینی شاہدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بغداد اور قندوز شہر کے صوبائی دارالحکومت پل خمری کے نواح میں لڑائی اب بھی جاری ہے. وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 صوبوں میں افغان سیکورٹی فورسز کی فضائی اور زمینی کاروائیوں میں 221 طالبان ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. طالبان کی جانب سے اس بارے میں کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان میں حکومت نے ایک بار پھر 1200 ارب روپے دیگر ذرائع سے حاصل کرنے کے لیے سکوک بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان بانڈز کے اجرا کے لیے پاکستان کے 2 ایئرپورٹس لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملتان ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ موٹر وے کے کچھ سیکشنز کو گروی رکھنے کا اعلان کیا ہے. اس اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جن میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی مدیت میں درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سی ٹی ڈی عابد بیگ کی مدیت میں درج کیا گیا جس میں انسدادی دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس دھماکے میں ملوث افراد کے قریب پہنچ چکی ہے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی بھارت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل جماعتوں کے لیڈروں اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان شورش زدہ علاقے کو درپیش مسائل اور امور پر غور کرنے کے لیے نئی دہلی میں جمعرات کے سہ پہر کو شروع ہونے والا اجلاس آخری اطلاع آنے تک جاری تھا. سیاسی مبصرین کے نزدیک یہ اجلاس جسے بھارتی حکام نے کشمیر پر آل پارٹیز میٹنگ کا نام دیا ہے، بھارتی وزیراعظم کی طرف سے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق اپنی حکومت کے 5 اگست 2019 کو کیے گئے متنازع اقدام کے بعد علاقے میں پیدا ہونے والے سیاسی تعطل ختم کرنے کی پہلی اور بڑی کوشش ہے. تاہم پاکستان میں حکومتی اور بعض سیاسی حلقوں کی یہ یکساں رائے ہے کہ چونکہ اس مصروفیت میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اس کا مقصد علاقے میں بھارت کے حامی سیاسی گروہ کی آباد کاری ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کو اپنے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں لیے گئے فیصلوں کو واپس لے اور ریاست کی آئینی حیثیت کو بحال کرے. وزیراعظم عمران خان نے بھارت سے دو طرفہ مذاکرات کی بحالی کو اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور لیبیا کے عبوری وزیراعظم عبدالحمید دبائبا آج جمعرات کے روز برلن میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر الگ سے مذاکرات کر رہے ہیں. اس کانفرنس کا مقصد لیبیا میں ایک مستقل اور مستحکم حکومت کے قیام کی حمایت کرنا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں حکومت نے ایک بار پھر 1200 ارب روپے دیگر ذرائع سے حاصل کرنے کے لیے سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ان بانڈز کے اجرا کے لیے پاکستان کے 2 ایئرپورٹس لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملتان ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ موٹر وے کے کچھ حصوں کو بھی گروے رکھنے کا اعلان کیا ہے. اس اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جن میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سکوک بانڈز بنیادی طور پر ہوتے کیا ہیں اور کیا پاکستان کے جو اثاثے گروی رکھے جا رہے ہیں کیا ان کے ضبط ہونے کا بھی اندیشہ ہے؟ اس بارے میں اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر میں. پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی مدیت میں درج کر لیا گیا. مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سی ٹی ڈی عابد بیگ کی مدیت میں درج کیا گیا جس میں انسداد دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس دھماکے میں ملوث افراد کے قریب پہنچ چکی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان.
پولیس کے مطابق تھانہ سی ٹی ڈی میں درج ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے جوہر ٹاؤن کے علاقے ای بلاک میں کاروائی کے لیے گاڑی استعمال کی. اطلاعات کے مطابق دھماکے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکے میں 30 کلو گرام سے زائد غیر ملکی ساختہ دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس نے جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات میں کامیابی حاصل کی ہے. پولیس ملزمان کی گرفتاری کے قریب ہے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے ایک پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ لوگ پاکستان میں انتشار کے خواہاں ہیں اور وہ ملک کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں.
پاکستان کبھی انڈر پریشر نہیں آئے گا اور افغانستان بارڈر پر ہم نے 86% جو ہے وہ فینسنگ کر دی ہے. ایران بارڈر پر 46% فینسنگ ہو گئی ہے. افغان بارڈر کی فینسنگ اسی 1.5 مہینے میں مکمل ہو جائے گی اور ایران بارڈر پر فینسنگ جو ہے جو کہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے وہ اس سال تک مکمل ہو جائے گی.
تجزیہ کار لاہور میں بدھ کے روز ہونے والے دھماکے میں غیر ملکی ہاتھ شامل ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں. سابق آئی جی پولیس شوکت جاوید کہتے ہیں کہ جب بھی کسی جگہ دھماکہ ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے وہاں سیکیورٹی بریچ ہو جاتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سابق آئی جی شوکت جاوید نے کہا کہ لاہور میں ہونے والے دھماکے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دھماکہ کس نے کرایا ہے.
جو وہاں پہ پولیس کا چیک پوائنٹ تھا یہ بیسیکلی اس کو اٹیک کیا گیا تھا اور ساتھ یہ میسج دینا کہ بھئی ہم حافظ سعید تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بھی یہ گیم کر رہا ہے وہ مناسب نہیں کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ ٹٹ فور ٹیٹ شروع ہو گیا تو پھر اس علاقے میں بدامنی زیادہ ہو جائے گی.
دفاعی امور کے تجزیہ کار اور معلم ڈاکٹر حسن عسکری کے مطابق لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے دھماکے کو حافظ سعید کے ساتھ جوڑنا اصل میں ہر کسی کی اپنی تشریح ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسن عسکری نے کہا کہ یہ ایک اہم بات ہے کہ لاہور شہر کے اندر ایک لمبے عرصے بعد دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد انتہا پسند گروہوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ لاہور شہر جس کو ایک محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں.
ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا اصل ٹارگٹ کیا تھا. یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ اصل ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ سکتے, ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہو لیکن پھر آپ اس کو کسی اور جگہ آف لوڈ کر دیتے ہیں, اور اگر حافظ سعید کی وہاں موجودگی کے دور میں وہ یہ ہوتا تو پھر ہم اس کو کافی سگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں.
پولیس حکام کے مطابق اب تک کی تحقیقات میں علاقے کی جیو فینسنگ مکمل ہو چکی ہے جبکہ دھماکے کے وقت ہونے والی فون کالز کی تفصیلات بھی اکٹھی کر لی گئی ہیں. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جمعے کے روز امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ ملاقات ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بین الافغان امن مذاکرات عملاً سست روی کا شکار ہیں اور افغانستان میں تشدد کی لہر عروج پر ہے. دوسری جانب امریکہ نے طالبان پر واضح کیا ہے کہ عالمی برادری افغانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط کردہ حکومت کی حمایت نہیں کرے گی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کابل میں مقیم سینئر تجزیہ نگار نجیب اللہ آزاد کا کہنا ہے کہ افغان صدر کے متوقع ایجنڈا میں افغانستان میں الیکشن کا تسلسل, انخلا کے بعد افغانستان کے لیے امریکی امداد کا جاری رکھنا اور افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے پاکستان پر مزید مثبت کردار ادا کرنے پر دباؤ ڈالنا شامل ہوگا. نجیب اللہ آزاد کا کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات عملاً سست روی کا شکار ہیں, تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بدقسمتی سے افغانستان میں قیام امن کی کنجی افغانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے.
پاور اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان تفاہمات ہوں گے تو افغانستان کا کیس حل ہوگا. جب تک ریجنل پاورز امریکہ کے ساتھ تفاہمات پہ نہیں پہنچیں گے, توافقات پہ یا معاہدات پہ نہیں پہنچیں گے, تب تک طالبان اور افغان گورنمنٹ ہزار بار چاہ کے بھی اس انٹرا افغان ڈائیلاگز میں یا کسی بھی سٹیج پہ اس کیس کو حل نہیں کر پائیں گے.
دورہ امریکہ کے حوالے سے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے ترجمان فریدون خوازون نے وائس آف امریکہ کو بتایا, ہم افغان امن عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام سیاسی فریقوں کو ایک نکاتی ایجنڈے پر متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں بلکہ بات چیت کے تسلسل سے ہی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب طالبان افغان قیادت کے دورہ امریکہ کو وقت کا ضیاع قرار دیتے ہیں. دوحہ میں قائم سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے وائس آف امریکہ کو بتایا,
اگر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ امریکہ کو جانے کے بجائے مذاکرات میں مومنٹم لانے پر توجہ دیتے تو بہتر ہوتا, لیکن ان کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو پرائیورٹی نہیں ہے ایسا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل میں رہے, آپ سیزفائر کرے.
افغانستان میں اس وقت جھڑپیں عروج پر ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان 167 اضلاع پر قبضے کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ افغان حکومت اس میں سے زیادہ تر کو تکنیکی حکمت عملی قرار دیتی ہے. دوسری جانب ماہرین پر امید ہیں کہ امریکی اور اتحادی افواج کے مکمل انخلاء سے قبل طالبان اور افغان حکومت کسی نتیجہ خیز نقطے پر ضرور متفق ہو جائیں گے, اور اس لحاظ سے حالیہ دورہ واشنگٹن بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ طالبان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ عالمی برادری کبھی بھی طاقت کے ذریعے کابل کے کنٹرول کی حمایت نہیں کرے گی. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور افغان صدارتی محل کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی بدھ کے روز واشنگٹن کے دو روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اور وہ جمعے کے روز صدر جو بائیڈن سے ملاقات کر رہے ہیں. جمعرات کے روز ایک نائب صدارتی ترجمان لطیف محمود نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے علاوہ افغان سیکورٹی فورسز کے لیے امریکی تعاون کا تسلسل جاری رکھنے کا معاملہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی وزارتی وفد کے حالیہ دورہ کابل کے دوران متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, جن پر صدر غنی کے امریکہ کے دورے کے دوران غور کیا جائے گا. اول نائب صدر امراللہ صالح, قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ, وزیر خارجہ حنیف اتمار, قومی سلامتی کے مشیر محب اللہ, اقوام متحدہ میں افغانستان کی سابق مستقل نمائندہ عدیل اراز اور انسانی حقوق کمیشن کے صدر, امریکی صدر اور ان کی ٹیم کے ساتھ بات چیت میں صدر غنی کے ہمراہ ہوں گے. صدر غنی کا دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب افغان سیکورٹی فورسز پر سخت دباؤ ہے. ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 ضلع مراکز طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں. افغان فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں افغان سیکیورٹی فورسز میں مایوسی پھیل رہی ہے, جبکہ طالبان کو امید ہے کہ وہ عسکری طور پر جنگ جیت سکتے ہیں. ایک سیاسی تجزیہ کار اسد اللہ ندیم کا کہنا ہے کہ طالبان کی جاری مہم امن عمل پر منفی اثر ڈالے گی. افغانستان کے مختلف شمالی اور شمال مشرقی صوبوں میں سابق مجاہدین کمانڈروں کے وفادار جنگجوؤں نے اس ہفتے کے اوائل میں طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں, لیکن اب تک وہ شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں واقع افغان سیکیورٹی فورسز کے زیر کنٹرول علاقوں کی طرف طالبان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام رہے. طالبان نے گزشتہ روز سلانگ ہائی وے کے ساتھ واقع ایک اسٹریٹجک ضلع خانجن پر قبضہ کر لیا جو کابل کو شمالی اور شمال مشرقی صوبوں سے مربوط کرتا ہے. عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بغداد اور قندوز شہر کے صوبائی دارالحکومت پل قمری کے نواح میں لڑائی ابھی بھی جاری ہے. طالبان ابھی بھی بلخ ضلع پر قابض ہیں. سابق جہادی کمانڈر جمعیت اسلام پارٹی کے رہنما عطا محمد نور نے اپنے پیروکاروں سے کہا ہے کہ وہ صوبہ بلخ میں طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھائیں. قائم مقام وزیر داخلہ بھی جمعرات کے روز صوبہ بلخ میں پہنچ گئے. افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہتھیار فراہم کرے گی جو افغان قومی سلامتی فورسز کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 صوبوں میں افغان سیکورٹی فورسز کی فضائی اور زمینی کارروائیوں میں 221 طالبان ہلاک جبکہ 100 کے قریب زخمی ہوئے. طالبان کی جانب سے اس بارے میں کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو کے نواحی علاقے باران میں جانی خیل قبائل کے ایک سرکردہ قبائلی رہنما سمیت احتجاجی دھرنا جمعرات کو دوسرے دن بھی جاری رہا. ایک روز قبل ان مظاہرین پر پولیس اہلکاروں نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے فائر کر کے ان کو احتجاجی دھرنا جانی خیل میں 24 روز تک جاری رہنے کے بعد اسلام آباد منتقل کرنے سے روک دیا تھا۔ اب بھی مظاہرین کی پشاور اور اسلام آباد پیش قدمی کو روکنے کے لیے سڑکوں پر پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے اور رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر کی قیادت میں ایک وفد مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی باران کے تبلیغی مرکز پہنچ چکا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو کے نواحی علاقے باران میں جانی خیل قبائل کا احتجاجی دھرنا جمعرات کو دوسرے دن بھی جاری رہا، جبکہ احتجاجی دھرنے کے شرکا کو پشاور اور اسلام آباد جانے سے روکنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات کرنے کے علاوہ سڑکوں پر بھاری رکاوٹیں کڑی کر دی گئی ہے۔ پچھلے 30 مئی کو نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والے قبائلی رہنما ملک نصیب خان کی لاش سمیت قبائلیوں کا احتجاجی دھرنا جانی خیل میں 31 مئی سے 22 جون تک جاری رہنے کے بعد 23 جون کو اسلام آباد روانہ ہوا تھا، مگر بنو کی حدود میں پہنچتے ہی پولیس اہلکاروں نے احتجاجی قافلے میں شامل افراد کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے، جس کے بعد مظاہرین واپس ہو کر بنو کے نواحی علاقے بکاخیل کے گاؤں باران کے تبلیغی مرکز میں جمع ہو کر وہاں احتجاجی دھرنا دینا شروع کر دیا ہے۔ جانی خیل قومی جرگہ میں شامل ممبر ملک حبیب خان نے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
دھرنا تو ابھی تک جاری تھا، ابھی 10 منٹ پہلے نماز کا وقفہ ہو گیا، لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے۔
جمعرات کو الرسو خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل وزیر ملک شاہ محمد کی سربراہی میں ایک وفد مظاہرین سے مذاکرات کے لیے پہنچ چکا ہے۔
اس سے پہلے جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹی کا ایک وفد آیا تھا ایم پی اے ملک شاہ محمد کی سربراہی میں، ہم نے بتایا کہ ہمارے جو بند گرفتار ہو چکے ہیں کل سے تقریباً 20 سے 30 کے درمیان ہے، ان کو بھی رہا کر دے پہلے، پھر آگے مذاکرات ہم بڑھائیں۔ ابھی تک تو جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔
ملک حبیب خان کا کہنا ہے،
پولیس کافی تعداد میں یہاں آئے ہوئے، روڈ پہ بھی اور ساتھ جو مزاحمت کی جو سامان ہے، سو گیس شیلنگ ہے، وہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے۔
ملک شاہ محمد نے رابطے پر بتایا کہ مذاکرات ابھی تک جاری ہے اور انہوں نے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قبل رائے دینے سے معذرت کا اظہار کیا۔ جانی خیل قومی جرگہ میں شامل ملک حبیب خان کا کہنا ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ علاقے میں امن قائم کرے اور یہاں سے مسلح نکاح پوش عسکریت پسندوں کو نکالے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ان کے ساتھ 28 مارچ کو ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرانے کے لیے تیار نہیں تو وہ اس احتجاجی دھرنے کو کسی بھی صورت میں جاری رکھنے اور اسلام آباد منتقل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور آئیے اب آپ کو عاصم علی رانا کی رپورٹ سنواتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت نے ایک بار پھر 1200 ارب روپے دیگر ذرائع سے حاصل کرنے کے لیے سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان بانڈز کے اجرا کے لیے پاکستان کے 2 ایئرپورٹس لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملتان ایئرپورٹ کے ساتھ ساتھ موٹر وے کے کچھ حصوں کو بھی گروی رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، جن میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سکوک بانڈز بنیادی طور پر ہوتے کیا ہیں اور کیا پاکستان کے جو اساسی گروی رکھے جا رہے ہیں ان کے ضبط ہونے کا اندیشہ بھی ہے؟ اس بارے میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل سنواتے ہیں۔
سکوک بانڈز کسی بھی حکومت کے لیے قرض حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں حکومت اپنے وسائل میں اضافے اور معیشت کی بہتری کے لیے مالیاتی سرٹیفکیٹس کا اجرا کرتی ہے، جس میں سرمایہ کاری کے کچھ سالوں کے بعد منافع کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق سکوک بانڈ ایک اسلامی بانڈ ہے اور اس میں سود نہیں بلکہ منافع ہوتا ہے۔ ان بانڈز کے حوالے سے ماہر معیشت مزمل اسلم کا کہنا ہے کہ سکوک بانڈ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک جاری کرتے ہیں۔ اسلامی بینک حکومت سے سکوک بانڈ خرید کے اس کے عوض حکومت کو رقم فراہم کر دیتے ہیں۔ سکوک بانڈ بینکوں کو بیچنے کے لیے صرف حکومت کی ضمانت نہیں جلتی، بلکہ کاغذی طور پر کوئی پراپرٹی جس کی مالیت اتنی ہی ہو اس کا نام دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف سکوک کی شرط پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ سکوک کی شرط ہوتی ہے کہ ضمانت اس چیز کی ہو جس کے عوض منافع آ رہا ہو۔
نظام سے جو ہے انٹرسٹ پہ جو ہے پیسہ اٹھانا، ٹھیک ہے، اور ایک وہی کہ اس کو پیسے کو بورو کرے لیکن وہ انٹرسٹ بائی پاس کر دے، لیکن اس کی کاسٹ پے کرے جو کہ اس نے پیسہ بورو کیا۔ اچھا، جو انٹرسٹ کو بائی پاس کر کے آپ جو ہے کاسٹ پے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکوک۔ سکوک انٹرنیشنلی از اے موسٹ فیورڈ اور شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے، سیم ایز بوروئنگ، لیکن اس میں آپ کو سود
پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس بارے میں اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ ملکی اثاثوں کو گروی رکھا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے قرضے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اب تک 32 بار سکوک بانڈز جاری کیے جا چکے ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد میں قائم نجی یونیورسٹی مسلم یوتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید حجازی کہتے ہیں کہ سکوک بانڈز میں عالمی مالیاتی ادارے موڈیز کی ریٹنگ کی بہت اہمیت ہے۔
ایسا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، اگر اکانومی گرو کر رہی ہے تو آبویسلی آپ کی جو موڈی کی جو ریٹنگ ہے اگر اچھی ہو تو آپ کو پلیج کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، لیکن اگر آپ کی موڈی کی ریٹنگ کم ہو تو پھر وہ آپ کو پلیج کرنا پڑتا ہے۔
ڈاکٹر سید حجازی کا کہنا ہے کہ بانڈز کے اجرا میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان پاکستان کی معیشت کی وجہ سے ہے۔ پاکستانی کرنسی سالانہ 3% کے حساب سے ڈالر کے مقابلے میں گراوٹ کا شکار ہوتی ہے اور ایسے میں منافع کے علاوہ یہ 3% بھی حکومت کو ادا کرنا ہوتا ہے۔
پاکستان کی اکانومی میں کوئی چیز بھی جو فارن ایکسچینج کے سورس سے آپ لیتے ہیں، لون لیتے ہیں یا آپ سکوک بانڈ لیتے ہیں تو 3% پر اینم تو آپ کی ایسے ہڈن کاسٹ ہے جو کہ ایکسچینج ریٹ کی صورت میں آپ کو ایکسٹرا دینی پڑتی ہے، جو کہ اٹ از ویری بیڈ فار دا اکانومی۔
سکوک بانڈ ماضی میں بھی جاری کیے گئے اور پاکستان کے بہت سے اہم اثاثے گروی رکھ کر بانڈ جاری کیے گئے جن میں کراچی ایئرپورٹ، ریڈیو پاکستان اور موٹر ویز شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کے لیے ان بانڈز کا اجرا ایک اچھا عمل ہے اور پاکستانی بانڈز پر ماضی میں بھی غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر کی بھارت کے قومی سیاسی دھارے میں شامل جماعتوں کے لیڈروں اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان شورش زدہ علاقے کو درپیش مسائل اور امور پر غور کرنے کے لیے نئی دلی میں جمعرات کی سہپہر کو شروع ہونے والا اجلاس آخری اطلاع آنے تک جاری تھا۔ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر منعقد ہونے والے اس اجلاس میں جن 14 ممتاز سیاستدانوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی ان میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، غلام نبی آزاد اور عمر عبداللہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اجلاس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کانگریس اور مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور بعض علاقائی سیاسی جماعتوں کے زعما بھی شریک ہیں، جبکہ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ اور 3 دوسرے وفاقی وزیر وزیر اعظم کی معاونت کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک یہ اجلاس، جسے بھارتی حکام نے کشمیر پر آل پارٹیز میٹنگ کا نام دیا ہے، بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق اپنی حکومت کے 5 اگست 2019 کو کیے گئے متنازع اقدام کے بعد علاقے میں پیدا ہونے والے سیاسی تعطل ختم کرنے کی پہلی اور بڑی کوشش ہے۔ تاہم پاکستان میں حکومتی اور بعض سیاسی حلقوں کی یہ یکساں رائے ہے کہ چونکہ اس مصروفیت میں اس تصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد کل جماعتی حریت کانفرنس کو شامل نہیں کیا گیا، اس کا مقصد علاقے میں بھارت کے حامی سیاسی گروہ کی بعض آبادکاری ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کو اپنے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں لیے گئے فیصلوں کو واپس لے اور ریاست کی آئینی حیثیت کو بحال کرے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی بھارت سے دو طرفہ مذاکرات کی بحالی کو اس مطالبے کو تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے ساتھ بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ دو اشروں کی جنگ کے دوران امریکی فوجی کاروائیوں کی حمایت کرنے والے افغانوں کو بھی وہاں سے نکال لے۔ دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کا ایک گروپ وائٹ ہاؤس پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان افغانوں کو گوام جیسے محفوظ علاقے میں منتقل کر دیں جو مترجم کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں یا انہوں نے کسی بھی طور امریکی کاروائیوں میں مدد فراہم کی۔ گوام وہ جگہ ہے جہاں ویتنام کی جنگ کے بعد پناہ گزینوں کے معاملات نپٹانے کا کام کیا جاتا تھا۔ ابھی تک انتظامیہ اس حوالے سے سوچ بچار نہیں کر رہی اور اس کی توجہ ان افغانوں کے لیے خصوصی ویزا پروگرام کو بڑھانے پر مرکوز ہے جنہوں نے امریکی کارروائیوں میں مدد کی۔ بیشتر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم تاخیری اور ناکافی ہوگا۔ میانمار کی فوجی جنتا کے رہنما نے ماسکو میں منعقد ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی ہے جو بین الاقوامی مخالفت کے باوجود روس کی میانمار کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی عکاسی کرتی ہے۔ میانمار میں فوج نے 1 فروری کو آنگ سان سوچی کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بے دخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ نومبر کے انتخابات میں ان کی پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی بڑے پیمانے پر ہونے والی دھاندلی تھی۔ سیکورٹی فورسز نے فوجی اقتدار کے خلاف وسیع پیمانے پر ہونے والے عوامی مظاہروں کو بے دردی سے دباتے ہوئے سینکڑوں مظاہرین کو ہلاک کر دیا جبکہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنتا کے رہنما نے بدھ کے روز کانفرنس میں اپنی تقریر میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش ہے جو تنزلی کا شکار ہے۔ اس کانفرنس کا اہتمام روس کی وزارت دفاع نے کیا تھا۔
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
अमरीका के सदर जो बाइडन ने बुध के रोज ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत मुल्क के अंदर बढ़ते हुए पुरतशद्दद जराइम के लिए मुतअद्दिद इक़दामात करने जा रही है और इस ज़िम्न में उनके बकौल कम्युनिटी के खिलाफ बुरे काम करने वाले बुरे अफराद से निपटा जाएगा। सदर ने ऐसे में मुल्क के अंदर तशद्दुद पर मबनी जराइम के खात्मे को रोकने के लिए एक हिकमत अमली का ऐलान किया, जब कौमी सतह पर बिलखसूस कोरोना के दिनों में पुरतशद्दद जराइम की शरह में इजाफा हुआ। व्हाइट हाउस से खिताब में सदर बाइडन ने मुल्क के अंदर फायरिंग के हालिया वाकयात, मुसल्लह डकैतियों की वारदातों और दीगर जराइम का हवाला देते हुए इस तरह के मुतशद्दिद जराइम को रोकने की हिकमत अमली बयान की, जिसमें असले के फैलाव को रोकने और नौजवानों के लिए रोजगार आम करने पर तवज्जो दी गई है। कमर अब्बास जाफरी तफसील बयान करते हैं।
सदर बाइडन ने कहा, तारीखी तौर पर भी मौसम गर्मा के दौरान जराइम में इजाफा होता है। ऐसे में जब हम आलमी वबा से बाहर निकल रहे हैं, मुल्क दोबारा खुल रहा है, ये मौसम गर्मा जराइम के एतबार से ज्यादा काबिल जिक्र हो सकता है। जो बाइडन ने से कबल असलहे से फैलने वाले तशद्दुद में कमी लाने के लिए मुतअद्दिद सदारती हुक्मनामे जारी कर चुके हैं और बुध के रोज अपने खिताब में भी उन्होंने कांग्रेस पर जोर दिया है कि वो गन कंट्रोल के लिए कानून साजी करे। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो बैरो अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स के इदारे की सरबराही के लिए उनके इंतखाब डेविड चैपमैन की नामजदगी की तौसीफ करें। तशद्दुद के वाकयात में कमी लाने के लिए सदर की हिकमत अमली में उन शहरों को मजीद वसाइल फराहम करना भी शामिल है जहाँ इस तरह के वाकयात ज्यादा रूनुमा हुए हैं, ताकि शहरी इंतजामिया पुलिसिंग में इजाफे और कम्युनिटी के तहफ्फुज़ के लिए इकदाम कर सके। सदर बाइडन ने कहा कि वो बिलखसूस नौजवानों के लिए रोजगार पर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि नौजवानों के हाथ में असलाह आने की बजाय पे चेक्स आएं। सदर बाइडन के खिताब से कबल अटॉर्नी जनरल मेल गार्डलैंड ने अपने रिमार्क्स में कहा कि वफाकी हुकूमत जो इकदाम कर रही है वो मददगार है, लेकिन बढ़ते हुए जराइम की लहर के मसले का हल नहीं है। तशद्दुद में इजाफे का रुझान इस साल भी जारी है और जराइम के उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन के मुताबिक ऐसे में जब कोविड से मुतालिक किए गए एहतियाती इकदाम का नफाज कम हो रहा है, ये साल भी तशद्दुद के हवाले से बदस्तूर खतरनाक है। रिपब्लिकन अराकीन मुल्क में पुरतशद्दुद जराइम का इल्जाम इंसाफ के निजाम को और उन पॉलिसियों को देते हैं जो उनके बकौल डेमोक्रेट्स के मेयर्स ने शुरू कर रखी हैं। बाइडन इंतजामिया जवाब में मुतअद्दिद इक़दाम गिनवाती है जो उसने गन वायलेंस को रोकने के लिए उठाए हैं। व्हाइट हाउस के एक सीनियर अहदेदार ने मंगल के रोज वॉइस अमेरिका को बताया कि जब से सदर बाइडन इक़्तदार में आए हैं, उन्होंने पहले दिन से ही बंदूक के जरिए फैलने वाले तशद्दुद के खिलाफ इकदाम किए हैं। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुश्तरका कोशिशों से बुध के रोज एक कॉन्फ्रेंस के दौरान लीबिया और उसके मुफादात को मुकदम समझने वाले दीगर मुल्कों के नुमाइंदों ने बातचीत की, जिसका मकसद इस शिमाली अफ्रीकी मुल्क में इंतखाबात को महफूज बनाने और गैर मुल्की जंगजुओं के खात्मे की तरफ पेशरफ्त के हवाले से हिकमत अमली बजा करना था। बर्लिन की वजारत खारजा में होने वाली इस मीटिंग में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी शामिल थे, जिसका मकसद जनवरी 2020 में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को आगे बढ़ाना था, जिसमें आलमी रहनुमाओं ने लीबिया में असलाह की पाबंदी का एहतराम करने और मुल्क की मुतहारिफ जमातों को मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी के लिए जोर दिया। इन मसाइल के हल के लिए जर्मनी ने एक सालिस की हैसियत से काम करने की पेशकश कर रखी है। इस मौके पर जर्मनी के वजीर खारजा हाइको मास ने मंदोबीन को बताया कि जब तक आखिरी गैर मुल्की जंगजू लीबिया छोड़कर नहीं चले जाते, आलमी बिरादरी चैन से नहीं बैठेगी। दूसरी जानिब लीबिया की वजीर खारजा नजला अलमनकूश ने कहा कि इस साल के इख्तिताम पर मुल्क के कौमी इंतखाबात के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए इस काम जरूरी है, और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और लीबिया के अबूरी वजीर आजम अब्दुल हमीद दबायबा ने आज जुमे रात के रोज बर्लिन में होने वाली एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अलग से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद लीबिया में एक मुस्तकिल और मुस्तहकम हुकूमत की मुंतकली की हिमायत करना है। जर्मनी और अक़वामे मुत्तहिदा के जेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जाने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 17 ममालिक के ओहदेदार शामिल थे, जिन्होंने लीबिया में होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए भरपूर हिमायत की। लीबिया में दिसंबर के आखिर में इंतखाब होंगे। بلنکن نے بدھ کے روز کانفرنس کو بتایا تھا کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جرمنی کی طرف سے سب کو متحد کرنے پر شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے مستقل طور پر لیبیا کو ایک بہتر، مضبوط اور آزاد مستقبل کی طرف بڑھنے میں مدد کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے بعد کو صحافیوں کو بتایا کہ انتخابات نہ صرف ایک طویل مدت اور قابل اعتماد لیبیا کی حکومت کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اہم ہیں، بلکہ تمام غیر ملکی جنگجوؤں کے ملک چھوڑنے کے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی معاون ثابت ہوں گے۔ کانفرنس کے شرکا کے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ تمام غیر ملکی افواج اور فوجیوں کو بغیر کسی تاخیر لیبیا سے انخلاء کی ضرورت ہے، لیکن اس نقطے پر ترکی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ محکمہ خارجہ کے اعلی عہدیدار نے کہا کہ ترکی لیبیا میں اپنے عملے کو سابق عبوری حکومت کے ساتھ ایک معاہدے کی بنا پر ٹرینرز کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اقوام متحدہ نے لیبیا میں قومی سمجھوتے کے تحت قائم کی جانے والی اس حکومت کو تسلیم کیا تھا۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اس کانفرنس میں شرکت کے لیے منگل کو جرمنی پہنچے تھے۔ وہ اس دورے میں اپنے جرمن ہم منصب کے ساتھ ہولوکاسٹ کو جھٹلانے اور یہودیت مخالفت جیسے عوامل سے نمٹنے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ لیبیا کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ نارلینڈ نے کہا ہے کہ ان مذاکرات سے ووٹ کے لیے ایک آئینی اور قانونی بنیاد فراہم کرنے کے ان اقدامات کی رفتار بڑھے گی جو لیبیا میں دسمبر میں ہونے والے انتخابات کے لیے ضروری ہیں۔ نارلینڈ نے پیر کو صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ کانفرنس میں لیبیا سے نکلنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کا مسئلے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ لیبیا کو سال 2011 کے بعد سے سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے، جب لیبیا میں نیٹو کی حمایت میں ہونے والی بغاوت نے طویل عرصے سے اقتدار میں چلے آنے والے رہنما معمر قذافی کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے کی مخالف حکومتیں قائم ہو گئیں۔ تاہم گزشتہ اکتوبر میں جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا جس میں تمام غیر ملکی جنگجوؤں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ 90 دن کے اندر اندر ملک چھوڑ دیں۔ نارلینڈ نے صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہا کہ انتخابات جس ایک وجہ سے سب سے زیادہ ضروری ہیں وہ یہ کہ ایک مکمل طور پر با اختیار ساکھ رکھنے والی لیبیا کی جائز حکومت غیر ملکی ایکٹر سے کہے کہ آپ کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ نارلینڈ نے کہا کہ جو لوگ برلن کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں وہ مسلح دستوں کے اقدامات اور دہشت گردی جیسے عدم استحکام پیدا کرنے والے عوامل پر بھی غور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا میں حالیہ حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے عہدیداروں نے ان لوگوں سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جو ہولوکاسٹ، یہودیوں کے قتل عام سے انکاری ہیں یا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ معاملہ بھی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس کے درمیان ملاقات کے ایجنڈے کا حصہ ہوگا۔ بلنکن اٹلی میں ہونے والے ایک وزارتی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے جہاں شام کے معاملات پر اور وہاں انسانی ضروریات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ یورپ کے اس دورے کے دوران بلنکن فرانس بھی جائیں گے جہاں وہ صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کریں گے۔ یہ دورہ اس کے فوراً بعد ہو رہا ہے جب صدر جو بائیڈن نے اس خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں تاکہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یورپی اور یورشین افیئرز کے لیے قائم مقام نائب وزیر خارجہ فلپ ریکر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ دورہ مسٹر بلنکن کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ صدر بائیڈن کے پیغام کو، جس میں گلوبل سیکیورٹی، عالمی وبا اور اس وبا سے چھٹکارے سمیت اہم معاملات پر تعاون پر زور دیا گیا ہے، اپنے پرانے اتحادیوں میں دہرائیں۔ اینٹنی بلنکن ویٹیکن کا بھی دورہ کریں گے جہاں ریکر کے بقول ملاقات کے ایجنڈے میں موسمیاتی تغیر اور انسانی اسمگلنگ جیسے موضوعات شامل ہیں۔
امریکہ میں مشیگن میں ریپبلکن پارٹی کے تحت ہونے والی ایک تفتیش سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ سابق صدر اور ان کے ساتھیوں کے الیکشن میں فراڈ کے دعووں کے باوجود اس وسطی مغربی ریاست میں 2020 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں بڑے پیمانے پر ووٹنگ میں دھوکہ دہی اور جال سازی کرنے کا سراغ نہیں ملا۔ مشیگن میں سابق صدر کو جو بائیڈن کے مقابلے میں شکست ہوئی تھی۔ اس ریاست میں جہاں سینٹ پر ریپبلکنز کا کنٹرول ہے، سینٹ کی کمیٹی نے بدھ کے روز جاری اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس ریاست کے شہری اس بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ ووٹنگ کے نتائج درست تھے۔ مشیگن میں جو بائیڈن نے سابق صدر کے مقابلے میں 155,000 زیادہ ووٹ لیے تھے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سن 2016 کے الیکشن میں اس ریاست میں کامیابی ملی تھی، جبکہ 2020 کے انتخاب کا فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا، جس کے بعد ان کے کئی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ مشیگن میں ووٹوں کی گنتی کے دوران فراڈ کیا گیا۔ ریپبلکنز کی قیادت میں ہونے والی تحقیق کے تفتیش کار کا کہنا ہے کہ وہ شہریوں پر زور دیں گے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے اس طرح کے جھوٹے دعوے اور نظریات پیش کرنے والوں کی طرف سے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں اور ان کا تنقیدی جائزہ لیں۔ تفتیشی پینل نے ریاست کے اٹارنی جنرل پر زور دیا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں تحقیقات کریں جنہوں نے انٹرم کاؤنٹی میں ووٹوں کی گنتی کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ اور آئیے اب کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ بھارت میں عالمی وبا کرونا وائرس کی دوسری لہر کا زور اب ٹوٹ رہا ہے، لیکن ڈیلٹا پلس نامی ایک نئے ویریئنٹ نے حکومت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بھارت میں پہلی مرتبہ تشخیص ہونے والا ڈیلٹا ویریئنٹ ملک میں کرونا کی دوسری لہر کا سبب بنا تھا، لیکن اب وائرس کی اس قسم نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے جسے ڈیلٹا پلس کا نام دیا گیا ہے۔ کرونا کے ڈیلٹا پلس ویریئنٹ سے متعلق اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ نئی قسم تیسری لہر کا سبب بن سکتی ہے۔ بھارت کی مرکزی وزارت صحت نے اس نئی قسم کو ویریئنٹ آف کنسرن یعنی تشویش والے زمرے میں رکھا ہے۔ بھارت کے کئی بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے کیسز نیچے آنے سے معمول کی سرگرمیاں بحال تو ہوئی ہیں، لیکن بلیک فنگس نامی بیماری نے طبی نظام کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ بھون گوسوامی کی رپورٹ میں تفصیل بیان کرتے ہیں۔
کسی کی اولاد
آکسیجن دیے، سب کو دیا، پتہ نہیں کیا کر رہے، کیا نہیں کر رہے، میرے اولاد کو پیشنٹ لے رہے ہیں، میرا لڑکا کو مار دیا، 25 سال کا لڑکا تھا میرا بیٹا، ایک ہی اولاد میرے تھے بھیا، میرے آگے کوئی نہیں۔
کسی کے والدین،
مائی مدر سیچوریشن سٹارٹڈ ڈراپنگ،
میری والدہ کا آکسیجن لیول گرنا شروع ہو گیا۔ جب یہ ہوا تو ہمیں انہیں اسپتال منتقل کرنا تھا، لیکن 3 دن تک دہلی میں کوئی اسپتال خالی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے گنگا رام کے آئی سی یو میں بیڈ ملا، لیکن پھر ہمیں ان کے لیے ایمبولینس نہیں ملی، تو آخر کار 1 مئی کو ہم نے انہیں کھو دیا۔
ناٹ فائنڈ این ایمبولینس ٹو شفٹ ہر۔
تو کسی کے بھائی بہن یا کوئی اور رشتے دار، کووڈ 19 کی دوسری لہر نے بھارت میں 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان لی، 2.9 کروڑ لوگوں کو بیمار کیا اور ان سے جڑے کروڑوں خاندانوں کو متاثر کیا۔ 25 سالوں سے میڈیسن کے پیشے سے وابستہ ڈاکٹر شرد ماتھر کے مشاہدے کے مطابق وبا کے وائرس نے ہر طبقے اور نسل کے لوگوں کو متاثر کیا، لیکن کووڈ کی دوسری لہر میں ایک فرق ضرور تھا،
پیشنٹ اس بار اولڈ کم تھے، ینگ زیادہ تھے، دوسرا کوئی سوشل اکنامک گروپ نہیں تھا، غریب لوگ بھی اتنے افیکٹڈ تھے جتنے امیر لوگ تھے۔
ڈاکٹر شرد کہتے ہیں کہ دوسری لہر میں بیمار ہونے والے مریضوں کی حالت بگڑنے میں پہلی لہر کے مقابلے میں کم وقت لگ رہا تھا، لہٰذا ڈاکٹرز کو بھی اپنی حکمت عملی بدلنا پڑی، اور ابھی کورونا کے کیسز عروج پر تھے کہ صحت یاب ہونے والوں میں بلیک فنگس کی خطرناک بیماری کے کیسز آنے لگے۔
بلیک فنگس نئی بیماری نہیں ہے، ہمیں سالوں سے اس کو دیکھتے آئے ہیں، چونکہ کووڈ 19 پیشنٹ کو کووڈ کی وجہ سے امیونٹی کم ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، ڈائبٹیز کے علاوہ اس کو پھر شوگر کے ساتھ اسٹرائڈ ملتے ہیں، اور یہ 3 چیزیں ایک پرفیکٹ کمبینیشن بناتے ہیں اس فنگس کی گروتھ کے لیے۔
تاہم انڈین ہیلتھ منسٹر ہرش وردھن کے مطابق اب تک ملک کی 29 اسٹیٹ سے میوکر مائیکوسس کے 28,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 86% کووڈ سے ریکور ہونے والوں کو ہوئے۔ اس بیماری سے موت کی شرح اونچی ہونے کے ساتھ وقت پر علاج نہ ملنے کی صورت میں بینائی کھونے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ بھارتی ہیلتھ آفیشلز کا کہنا ہے کہ بلیک فنگس اس وقت صحت کے شعبے پر شدید دباؤ کا باعث ہے،
کیونکہ یہ انفیکشن کیا ہوتا ہے، یہ دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، اور وہ پھر جگہ پہ کوئی بھی میڈیسن کا ایفیکٹ نہیں ہوتا، پھر اس جگہ کو پورا سرجیکل ایکسیجن کرنا پڑتا ہے، ریموو کرنا پڑتا ہے کٹ کر کے۔
کئی ہفتوں کی سخت تنقید اور ہیلتھ آفیشلز کی جانب سے ویکسینیشن بڑھانے پر زور دینے کے بعد پرائم منسٹر نریندر مودی نے 21 جون سے ویکسینیشن پروگرام ریاستوں سے مرکزی حکومت کے ہاتھ میں لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب کورونا کے کیسز میں کمی کے بعد بڑے بھارتی شہروں نے لاک ڈاؤن اور پابندیوں میں نرمی شروع کر دی ہے۔
ہماری روزگار کا نقصان ہو رہا تھا اور ہم کورونا وائرس کے خوف میں رہ رہے تھے، تو یقیناً مارکیٹ کا ہر ایک تاجر بہت خوش ہے۔
صحت کے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ زندگی کو معمول کی جانب لانے میں جلد بازی سے کووڈ کے کیسز پھر سے بڑھ سکتے ہیں اور ویکسینیشن کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے بھاون گوسوامی، دلی۔
نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے بدھ کے روز کہا ہے کہ کووڈ 19 ریاستی ایمرجنسی جمعرات یعنی آج سے ختم ہو رہی ہے۔ اس ہنگامی صورتحال کا اعلان مارچ 2020 میں کیا گیا تھا۔ کومو نے یہ اعلان ایک نیوز بریفنگ کے دوران کیا اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی لکھا کہ نیو یارک کی کووڈ 19 ریاستی ایمرجنسی جمعرات سے ختم ہو رہی ہے۔ کووڈ کا مقابلہ کرنا اور نیو یارک کے رہائشیوں کو ویکسین فراہم کرنا اب بھی اولین ترجیحات ہیں، لیکن کووڈ سے مقابلے کا ہنگامی باب بند کر دیا گیا ہے۔ گورنر نے 15 جون کو ریاست میں نافذ کووڈ 19 سے متعلق بیشتر پابندیوں کو ختم کر دیا تھا۔ ریاستی ایمرجنسی کو ختم کرنے سے ریاست اور مقامی حکومتوں کو اپنے نظام صحت کے لیے اقدامات کے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا۔ پھر ریاستی مقننہ کے لیے مخصوص اقدامات کو گورنر کی جانب سے انتظامی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تبدیل کرنے کا اختیار بھی ختم ہو جائے گا۔ گورنر نے کہا کہ ریاست میں 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد میں سے 71% سے زیادہ کو کووڈ 19 ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دے دی گئی ہے اور 63% سے زیادہ مکمل طور پر ویکسین حاصل کر چکے ہیں۔ کوبو نے کہا کہ امراض پر قابو پانے اور روک تھام کے امریکی مراکز کے کووڈ 19 کے لیے رہنما اصول نافذ العمل رہیں گے، جن میں ہوائی اڈوں پر، ہوائی جہازوں میں اور عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد مزید رپورٹیں اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایرانی عوام پر اپنے کنٹرول کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت سخت اقدامات اور ریاستی دہشت گردی جیسے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہی ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ادارے کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل بیچلٹ نے یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کو پیش کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کووڈ 19 کی وجہ سے ایران کی معیشت اور معیار زندگی زبو حالی کا شکار ہے، جبکہ سماجی زندگی اور سیاسی منظرنامے پر کشیدگی بڑھنے سے عوامی عدم اطمینان اور مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم ان تمام مسائل کے باوجود حکام با مقصد اصلاحات کو اپنانے یا عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے پر تیار نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ اس سخت گیر انداز میں عوام پر اپنا کنٹرول قائم کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ منصفانہ مقدمات تک رسائی کے بغیر جبرن اعتراف جرم کے بعد سزائے موت کے احکامات صادر کیے جا رہے ہیں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ 2020 میں 9 خواتین سمیت کم از کم 267 افراد کو پھانسی دی گئی، لیکن ان میں سے محض 91 کا اعلان کیا گیا۔ تاہم اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اسماعیل ہما نے اس رپورٹ کو سیاسی نوعیت کے تعصب اور بے بنیاد الزامات پر مبنی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایران مخالف ہم خیال ممالک نے انسانی حقوق کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر کے اس رپورٹ کے ذریعے ایران کے خلاف اپنا سیاسی مینڈیٹ پیش کیا ہے، جبکہ ایران انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن۔
تھائی لینڈ میں جمعرات کے روز سینکڑوں جمہوریت نواز مظاہرین وزیر اعظم پرایوت چن اوچا کے استعفے اور آئین میں ایسی تبدیلیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے جو ملک کی طاقتور بادشاہت کے اثر و رسوخ کو ختم کر سکے۔ یہ ریلی جس نے کووڈ کی وجہ سے عوامی اجتماعات پر پابندی کے خلاف ورزی کی تھی ایسے میں ہوئی ہے جب پرایوت چن اوچا کی حکومت کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے، سست اقتصادی بحالی اور ویکسین کی پالیسی پر عوامی تنقید کا سامنا کر رہی ہے۔ جمعرات کی ریلی 24 جون 1932 کی اس ریلی کی یاد میں تھی جب تھائی لینڈ کی بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا۔ بینکاک پولیس کے مطابق امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے 25,000 اہلکاروں کو بھی متعین کیا گیا تھا۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز اخبار ایپل ڈیلی پر پابندی عائد ہونے کے بعد آج جمعرات کے روز اخبار کے آخری ایڈیشن کے حصول کے لیے لوگوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ہانگ کانگ میں گزشتہ برس نافذ کیے جانے والے سیکیورٹی قانون کے تحت 26 برس سے چھپنے والے اخبار کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے اس کے اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے۔ اخبار کے مالک جمی لائی پہلے ہی پولیس کی حراست میں ہیں۔ جمہوریت پسندوں میں مقبول اخبار کے خلاف اقدام کی خبر سنتے ہی ایڈیشن خریدنے کے لیے نصف شب نیوز اسٹینڈس پر قارئین کی قطاریں لگ گئیں۔ ایپل ڈیلی کو کافی سے مشکلات درپیش تھیں، خاص طور پر جب اگست 2020 میں سیکیورٹی کے قانون کے تحت چین کے شدید ناقد اور اخبار کے مالک جمی لائی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ آزادی صحافت کے سرگرم گروپوں کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں سیکیورٹی قانون نافذ کرنے سے خود مختار علاقے میں جمہوری اور صحافتی آزادیاں سلب ہو رہی ہیں۔ البتہ بیجنگ اور ہانگ کانگ کے حکام ان الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ اور شام کے کیمپوں میں رکھے گئے داعش کے مبینہ سابق جنگجوؤں کے خاندانوں کے افراد آسٹریلوی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے درجنوں شہریوں کو وطن واپس لائیں۔ کیمیل ڈباؤزی کی سڈنی میں پیدا ہونے والی بیٹی مریم اور ان کے 3 بچے اس وقت شمال مشرقی شام میں الروج کے مہاجر کیمپ میں مقیم ہیں۔ وہ ان 60 آسٹریلوی شہریوں میں شامل ہیں جو اس کیمپ میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کے لیے یہ بے حد خطرناک بات ہے کہ وہ ان کو وطن واپس لانے کے لیے علاقے کا دورہ کریں۔ ڈباؤزی کا کہنا ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے اور ان کی بیٹی اور نواسیوں کو گھر لایا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ علاقہ دوبارہ کسی بھی وقت شورش کا شکار ہو سکتا ہے۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
ایک اندازے کے مطابق داعش کے مبینہ سابق جنگجوؤں کی مشتبہ بیواؤں اور بچوں پر مشتمل 10,000 افراد ان 70,000 لوگوں میں شامل ہیں جن کو الروج اور الحول کے حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے. یہ اعداد و شمار امریکہ میں قائم تھنک ٹینک نیوز لائن انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی نے ترتیب دیے ہیں اور ادارے کے مطابق ان افراد میں زیادہ تر شام اور عراق کے شہری ہیں. ان لوگوں کو سال 2019 میں جہادی گروپ کی شکست کے بعد حراستی مراکز میں لایا گیا تھا. رفاہی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ کیمپس تشدد، خوراک کی کمی اور طبی سہولیات کے فقدان کا شکار ہیں. اس بات کا خطرہ بھی موجود ہے کہ یہاں موجود خواتین اور بچے استحصال کا نشانہ بن سکتے ہیں. امریکہ اور یورپی یونین بھی خبردار کر چکے ہیں کہ یہ کیمپس عسکریت پسندوں کی نئی نسل تیار کر سکتے ہیں. دباوزی نے آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان کی بیٹی اور آگے ان کے 3 بچوں کو وطن واپس لایا جانا چاہیے. آپ اس خاتون کے بارے میں کچھ بھی سوچیں، ان کے 3 بچوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ بچے ایک محفوظ ماحول میں ہونے چاہیے جہاں وہ اسکول جا سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں. یہ بچے ہر روز اپنا بچپن کھو رہے ہیں. مریم دباوزی کا کہنا ہے کہ ان کو دھوکے سے اس وقت شام لے جایا گیا جب وہ سال 2015 میں اپنے خاندان کے ساتھ ترکی میں تعطیلات گزار رہی تھی. ان کا شوہر خالد زہاب داعش کا جنگجو تھا جو دہشت گردوں کے ایک تربیتی کیمپ پر فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا تھا. جرمنی اور فن لینڈ رپورٹوں کے مطابق 5 خواتین اور 18 بچوں کو واپس اپنے اپنے ملکوں میں لے گئے ہیں. جرمنی کے میڈیا کے مطابق 3 خواتین سے داعش کے ساتھ تعلق کے الزام میں پوچھ گچھ ہو رہی ہے. بیلجیم کی حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو شام کے حراستی مراکز سے واپس لے آئے گی. کیمیل ڈباوزی نے آسٹریلوی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اپنے شہریوں کو واپس لائے. انہوں نے اپنی بیٹی کی وطن واپسی کے لیے اپنی کوششوں پر مبنی تجربات کو ایک کتاب کی صورت تحریر کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے A Father's Plea، یعنی ایک باپ کی اپیل. آسٹریلیا کی حکومت نے مریم ڈباوزی کے مقدمے پر تبصرہ نہیں کیا ہے، تاہم وزیر دفاع پیٹر ڈوٹن نے اس سے قبل کہا تھا کہ شام کے کیمپوں میں رکھی گئی داعش کے جنگجوؤں کی بیوائیں معصوم نہیں ہیں. سمن خان، وائس آف امریکہ.
اور اب کچھ ہلکی پھلکی خبریں. برطانوی شہزادے ہیری اور میگن مارکل نے شاہی زندگی کے عیش و آرام کو الوداع کہہ کر عام افراد کی طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو میڈیا میں اس کے خوب چرچے رہے. امریکی کیبل چینل لائف ٹائم نے اس سنسنی خیز داستان کو فلم کی شکل میں ہیری اینڈ میگن اسکیپنگ دا پیلس کے نام سے عوام تک پہنچانے کی ٹھانی اور اس کا ٹریلر جاری کر دیا ہے. یہ فلم اس سال موسم خزاں میں ریلیز کی جائے گی، جبکہ لائف ٹائم چینل اس سے قبل بھی اس جوڑے کی زندگی پر 2 فلمیں جاری کر چکا. مارول ایڈونچر کے شائقین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اس سال بلیک ویڈو فلم دیکھ سکیں گے، جس میں اداکارہ اسکارلٹ جوہانسن پہلی بار اس کردار میں تنہا ایڈونچر کرتی دکھائی دیں گی. اس فلم میں وہ اپنے روسی سیکرٹ ایجنٹ ماضی پر نظر دوڑاتے ہوئے مستقبل کے اہم فیصلے کریں گی. یہ فلم مئی 2020 کو ریلیز ہونا تھی، لیکن کرونا وبا کی وجہ سے 3 بار تاخیر کے بعد بالآخر اسے اس سال 9 جولائی کو ریلیز کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں. ایران میں سخت موقف رکھنے والے نئے صدر کے اقتدار سنبھالنے اور معاہدے میں شامل ایران کے علاوہ دوسرے ملکوں کے اس موقف کے بعد کہ ایران کے میزائل پروگرام کو بھی اس معاہدے کے دائرہ کار میں لایا جائے، اس معاہدے کی تجدید کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تہران میں مقیم پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں.
ایران میں سخت موقف رکھنے والے ایک نئے صدر کے اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا اب 2015 کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں امریکہ کی واپسی ممکن ہوگی؟ کیا اس معاہدے کی تجدید ہو سکے گی؟ اس بارے میں مختلف نو نظریات پائے جاتے ہیں. ہم نے تہران میں مقیم پاکستانی نژاد تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی اور مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے اس بارے میں گفتگو کی ہے. ڈاکٹر راشد نقوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ سب کے مفاد میں ہے، لیکن اب کچھ نئی شرائط عائد کر دی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
اب جب انہوں نے کچھ نئے اس کے اندر اسرائیل کی بات اور انسانی حقوق کی بات اور نئی شرائط رکھی ہے، تو وہ تو پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا نا، جو پہلے سے طے ہے اس کے اندر اگر آ جائے۔ تو میرے خیال میں ایران کے نئے پریزیڈنٹ نے بھی یہی موقف دیا ہے کہ پہلے جو چیزیں طے شدہ ہیں ان پہ تو عمل درآمد ہو جائے۔
اس سوال کے جواب میں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اصل فیصلہ صرف رہبر اعلی آیت اللہ خامنہ ای کرتے ہیں، انہوں نے کہا،
دیکھیں ہر ملک کا اپنا آئین ہوتا ہے، اس آئین کے اندر اگر ایران کا آئین یہ کہتا ہے کہ فائنل اتھارٹی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای ہے، تو پھر ہیں فورن پالیسی ہے، وہ تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں بڑی بڑی ایکسپرٹس کی ٹیمیں ہوتی ہیں، پورے کا پورا پیچھے ایک جسے آپ کہتے ہیں اجتماعی عقل ہوتی ہے، وہ کسی ایک کا تو نہیں ہوتا، ممکن اناؤنسمنٹ کسی ایک کی طرف سے ہو۔ تو ایران پہ بھی اس طرح کے بہت سارے الزامات کی طرح یہ بھی الزام ہے۔
ایران کی متعدد ویب سائٹس پر امریکہ کی جانب سے پابندی کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایران میں جو امریکہ مخالف لوگ یا لابیز ہیں ان کو ایک موقع مل جائے گا، اور اس طرح وہ ایران میں امریکہ کے خلاف زیادہ لابی کر سکیں گے۔ ادھر ڈاکٹر زبیر اقبال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے یوں سارے خیال کیا،
یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے جو نئے پریزیڈنٹ نے جو اناؤنسمنٹ کی اس کے بیسس پر تو یہ چاہتے ہیں کہ 2015 کا ایگریمنٹ دوبارہ ریسٹور ہو جائے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ بھی یہی چاہتا آبجیکٹیوز ہیں، وہ کامن ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور معاہدے میں شریک دوسرے ممالک ایک اضافی ایلیمنٹ چاہتے ہیں،
امریکہ اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ 2015 کا ایگریمنٹ چاہتے ہیں، جس میں کہ ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ آئے، وہ یہ ہو بیلسٹک میسائل کا معاملہ ہے، اس کی گروتھ کو روک دیا جائے اور بڑی حد تک اس کے اوپر انسپیکشن اسی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس پہ انسپیکشن قائم کی جائے۔ جب ایشو بیلسٹک میسائل کا آتا ہے تو گلوبلی کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ کسی دوسرے ملک کی کنٹینمنٹ کی بات کر سکیں اور ایگریمنٹ حاصل کر سکیں۔ یہ جو ایسا جو ایگریمنٹ ہوگا وہ پہلا ایگریمنٹ ہوگا اس میں کہ نان نیوکلیئر بیلسٹک میسائل کی کیپیبلٹی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایران جو کہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اس کی وجہ سے ایک سپیارٹی حاصل ہے اور اس کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔
عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد امریکی کانگریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صدر کو وسیع اختیارات دیے تھے، جن میں بیرون ملک جنگ یا جنگی نوعیت کے اقدامات سے متعلق اختیارات بھی شامل ہیں، لیکن حال ہی میں امریکی کانگریس کے ایوان زیری نے ان اختیارات کو محدود کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ مزید تفصیلات مونا کاظم شاہ بیان کرتی ہیں اپنی رپورٹ میں۔
تقریباً 20 سال پہلے جب امریکہ اور عراق کی جنگ شروع ہوئی، صدام حسین کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے صدر جارج ڈبلیو بش کو کانگریس نے جو اختیار دیا تھا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اسی اختیار کے متن کو بنیاد بنا کر ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے 3 امریکی صدور نے ملک کو وسیع پیمانے کے تنازعات کا حصہ بنایا۔
کبھی نہ ختم ہونے والی یہ جنگ آج تک جاری ہے، جس پر کھربوں ڈالرز خرچ ہوئے اور ہزاروں جانیں گئیں، جو کانگریس کے اندازوں اور ارادوں سے کہیں زیادہ تھا۔
امریکہ کے آئین کے مطابق صرف کانگریس کو ہی اعلان جنگ کا اختیار حاصل ہے، مگر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد قانون سازوں نے امریکی صدر کو جنگ شروع کرنے کے وسیع اختیارات دے دیے۔ عراق کی جنگ میں لڑنے والے ایک فوجی کے مطابق آتھرائزیشن فار یوز آف ملٹری فورس یا AUMF ایک ایسا فیصلہ ہے جو امریکی افواج کو کمزور کر سکتا ہے۔
جتنا عرصہ AUMF نافذ العمل رہے گا، اتنا عرصہ کانگریس مین ہم فوجیوں کو خطرے میں ڈالنے سے متعلق بحث اور فیصلہ سازی کے اپنے اخلاقی اور آئینی فرض کی ادائیگی میں مشکل کا شکار رہیں گے۔
صدر ٹرمپ نے 2002 کے AUMF کو بنیاد بناتے ہوئے 2020 میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کے لیے فضائی حملے کا حکم دیا تھا۔ ریپبلکن ارکان کانگریس کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان اختیارات کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔
I also share the desire to repeal.
میری بھی یہی خواہش ہے کہ AUMF کو واپس لیا جائے، مگر اس فیصلے کو ایک ایسے سنجیدہ عمل کا حصہ ہونا چاہیے جس میں ان دہشت گردوں کے بارے میں واضح اور مکمل اختیارات کی تفصیل ہو جو آج بھی امریکیوں کو یہاں امریکہ میں اور بیرون ملک ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔
توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی سینٹ جلد ہی اس قرارداد پر ووٹنگ کرے گی، جہاں ڈیموکریٹک قیادت AUMF کو منسوخ کرنے کی حمایت کرتی ہے۔
The Iraq war has been over for nearly a decade.
Iraq ki jang ko khatam hue taqreeban 10 saal ho gaye hain. 2002 mein manzoor kiye jane wale ikhtiyar name ki 2021 mein mazeed zarurat nahi hai.
Magar Senate mein Republican arkan is mutalbe ki mukhalifat karenge, jinka kehna hai ki is amal mein jaldbazi ki ja rahi hai.
The grave threats posed by ISIS, Al-Qaeda.
Daesh, Al-Qaeda aur dusre dehshatgard grohon se darpesh sangeen khatrat aaj bhi pehle jitne hi haqeeqi hain. نئے اختیارات پر فیصلے سے پہلے اے یو ایم ایف کو منسوخ کر دینا محض صورتحال کو مزید غیر یقینی بنائے گا.
وائٹ ہاؤس نے اے یو ایم ایف کو منسوخ کرنے کی حمایت کی ہے، مگر ساتھ ہی قانون سازوں کو ایسے نئے بل کا خاکہ منظور کرنے کے لیے بھی کہا ہے جس کے تحت امریکہ اپنا دفاع کر سکے. کیتھرن جپسن کے ساتھ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سوڈان کے بارے میں پیرس سربراہی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے کی منتظم سیمنتھا پاور نے کہا کہ 2019 میں سوڈان کے آمر کا تختہ الٹے جانے سے اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ انسانی دل وقار کی تمنا میں دھڑکتا ہے. اس سے قطع نظر کہ آمر اپنے طور پر کتنے ہی مطمئن کیوں نہ ہو اور اس بات کا کتنا ہی امکان موجود کیوں نہ ہو کہ وہ اقتدار سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، عشروں سے کرسی سے چمٹے رہنے والے یہ عامر اپنے عوام کی طاقت سے خود کو نہیں بچا سکتے. امریکہ نے اس بات کا تہیہ کر رکھا ہے کہ وہ سوڈان کی مدد کرتا رہے گا جبکہ وہ جمہوریت کے راستے پر گامزن ہے. یو ایس ایڈ کی منتظم باور نے سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے لیے سوڈان کی سویلین حکومت کو سراہا اور خاص کر عورتوں کے حقوق کے ضمن میں اس کی بھرپور وابستگی کی تعریف کی. سوڈان میں جبکہ بشیر حکومت کا صفحہ پلٹ رہا ہے، دارفور اب بھی شدید تشدد کی لپیٹ میں ہے جہاں وقفے سے نسلی فساد اور ملیشیا کی جانب سے حملے جاری ہیں. منتظم باور نے کہا کہ سوڈان کی حکومت نے اضافی افواج کی تعیناتی کی ہے تاکہ امن و امان بحال کیا جا سکے. ہم ایک ایسے علاقے میں جہاں عشروں سے ہولناک تشدد دیکھنے میں آیا ہے مذاکرات کے ذریعے مستحکم امن کے قیام پر زور دیتے ہیں. سویلین قیادت میں عبوری حکومت جبکہ سوڈان کے لوگوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اس پیش رفت پر توجہ رکھنا بھی اہم ہے جو اقتصادی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے. مرکزی بینک کی جانب سے سوڈانی پاؤنڈ کے اجرا سے طویل المیاد بنیاد پر اقتصادی استحکام کو فروغ دینے میں مدد ملی ہے. اس کے علاوہ نجی شعبے میں صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ کی جانے والی اصلاحات غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوں گی جس کی اشد ضرورت ہے. ایندھن کے لیے امدادی قیمت کو ختم کرنے کا اقدام قومی بجٹ کو صحیح شکل دینے کے لیے ایک ضروری فیصلہ تھا جس سے قرضوں کی معافی کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط بھی پوری ہو سکیں گی. لیکن سوڈان کو قرض دینے والوں اور شراکت داروں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اس کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ برسوں پر محیط سوڈان کے 60 ارب ڈالر کے قرضوں میں آسانی پیدا کرنے میں مدد دی جائے. امریکہ قرضوں کی ادائیگی میں آسانی کا زبردست وکیل رہا ہے. امریکہ نے جب 1.15 ارب ڈالر کا امدادی قرض دیا تو سوڈان نے حال ہی میں عالمی بینک کے بقایاجات ادا کر دیے. یہ اقتصادی امداد کے لیے اضافی راستے کھولنے کی جانب ایک اہم اقدام تھا. امریکہ نے بقیہ مالیاتی کمی کو پورا کرنے میں مدد دینے کے لیے گرانٹ دینے کا عہد کر رکھا ہے. یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور سویڈن نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ امداد سوڈان کی معیشت میں جان ڈالنے کے لیے نہایت اہم ہے اور اس سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ اسے COVID-19 کی عالمگیر وبا کے اثرات سے نمٹنے کی خاطر اضافی وسائل مہیا ہو سکیں گے. امریکہ نے سوڈان میں جمہوری اور اقتصادی اصلاحات میں اعانت اور عالمی برادری میں ملک کے انضمام میں مدد دینے کا تہیہ کر رکھا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان میں حکومت نے ایک بار پھر 1200 ارب روپے دیگر ذرائع سے حاصل کرنے کے لیے سکوک بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اعلان کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے مختلف رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ جمعے کے روز امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت ملک کے اندر بڑھتے ہوئے پرتشدد جرائم کے لیے متعدد اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ صدر نے ایسے میں ملک کے اندر تشدد پر مبنی جرائم کے خاتمے کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی کا اعلان کیا ہے، جب قومی سطح پر بالخصوص کرونا کے دنوں میں پرتشدد جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بحث چلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔